أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين أما بعد آج کے درس میں ہمارا موضوع انسان کی زندگی کا ہدف کیا ہے ہم پہلے درس میں یہ بیان کر چکے کہ تین اساسی سوال انسان کی زندگی میں موجود ہیں پہلا سوال انسان کی زندگی کا کیا ہدف ہے اسی سے مربوط ہے کہ انسان کی خلقت کا کیا ہدف ہے یا اس کو اگر اسلامی نگاہ سے بحث کرنا چاہے تو وہاں پر عرض کیا تھا کہ انبیاء کی بعثت کا کیا ہدف ہے جناب استاد شہید المطہری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جواب دیا تھا کہ انسان کی زندگی کا ہدف انبیاء کی بعثت کا ہدف انسان کی ماہیت سے مربوط ہے انسان چیز کیا ہے اگر اس کی معرفت حاصل ہو جائے تو ان دونوں سوالوں کا جواب بھی مل جائے گا اور بطور کلی استاد شہید المطہری رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ انسان کی زندگی کا ہدف سعادت تک پہنچنا ہے سعادت کس کو کہتے ہیں یہ آج کے درس میں ہم بیان کریں گے انسان کے لیے سعادت کیا چیز ہے کس چیز کو سعادت کہا جاتا ہے اس کے بارے میں تین نظریات موجود ہیں سب سے پہلا نظریہ یہ کہتا ہے کہ انسان کی زندگی کا ہدف یہ ہے انسان علم میں اور ارادہ میں ترقی کرے جتنا زیادہ علم میں ترقی کرتا چلا جائے گا جتنا زیادہ اس کا ارادہ مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا انسان اپنے ہدف کے زیادہ قریب ہوتا چلا جائے گا اور ایک ایسا انسان جو بالکل علم کے انتہائی نقطے تک پہنچ جائے اور ساتھ ساتھ ارادہ بھی اس کا مضبوط ترین ارادہ بن جائے تو وہ انسان با ہدف اور با کمال انسان ہے یعنی پھر وہ جو چاہے انجام دے جو چاہے کام کرنا چاہے وہ انجام دے سکتا ہو وہ انسان کامیاب اور سعادت مند انسان ہے علم اور ارادے میں مضبوطی انسان کو کمال کی طرف لے جاتی ہے اور اللہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اس نظریے کے مطابق اس لیے مبعوث فرمایا کہ انسان کی مدد کریں کہ انسان علم اور ارادے میں کیسے مضبوط ترین ہو سکتا ہے علم زیادہ سے زیادہ کیونکہ انسان کا عقل پہلے درس میں بھی عرض کیا تھا انسان کا عقل اس حد تک نہیں پہنچ سکتا کہ سارے مسائل کا علم عقل سے حاصل کیا جا سکے اللہ نے انبیاء کا سلسلہ بیان فرمایا اللہ نے انبیاء بھیجے تاکہ انسان اپنے علم کو وحی کے ذریعہ کامل کرے اور جب علم وحی کے ذریعہ کامل ہو جاتا ہے عالم غیب سے علم حاصل کرنا شروع ہو جاتا ہے انسان اور پھر ادھر سے ارادہ مضبوط ہوتا ہے تو یہ انسان با کمال ترین انسان بن جاتا ہے دوسرا نظریہ انسان کی سعادت کے بارے میں وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ساتھ سارے مادی وسائل انسان کے اختیار میں دیے انسان کی سعادت یہ ہے کہ ان مادی وسائل سے استفادہ کرتے ہوئے ان مادی وسائل کو استعمال کرتے کرتے اس طرح زندگی گزارے کہ اس کی زندگی میں زیادہ سے زیادہ خوشیاں زیادہ سے زیادہ خوشحال رہے یہ انسان کامیاب ہے اور کوشش یہ کرے کہ اپنی زندگی میں غم بہت کم سے کم رہے اپنی اس پوری زندگی میں ایک انسان کی ساری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ انسان کیسے خوشحال زندگی گزار سکتا ہے اور خوشحالی کے لیے بھی اس کو باہر سے وسائل فراہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اللہ نے اس دنیا میں اس عالم میں انسان کو جب بھیجا ساتھ سارے خوشحالی کے سعادت کے وسائل بھی فراہم کر دیے تو اب انسان کی اپنی یہ طاقت پر انحصار کرتا ہے یہ چیز کہ انسان کا کس طرح ان وسائل کو استعمال کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ خوشحالی میں زندگی گزارے اور کم سے کم غم کی زندگی گزارے پھر اس دوسری نظریہ پر ایک سوال پیش آتا ہے کہ اگر یہی بات انسان کی سعادت ہے تو اللہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو کیوں مبعوث فرمایا وہ کیوں آئے تھے انسان کی رہنمائی انہوں نے کس چیز میں رہنمائی کرنی تھی اگر اسی مادی وسائل کو ہی استعمال کرنا انسان کا ہدف تھا تاکہ خوشحال ترین زندگی گزارے تو انبیاء کا ضرورت نہیں تھی تو یہ دوسرے نظریہ کے حامل لوگ جواب دیتے ہیں ہاں اللہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا تاکہ انسان کی اس امر میں یعنی مادی وسائل کے استعمال کرنے میں مدد کریں کیونکہ انسان اشیاء کے حقائق کو نہیں جانتا، کس چیز کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ لہذا اللہ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا کہ تم جاؤ اور انسان کو یہ چیزیں سکھاؤ۔ پھر ان پر دوسرا سوال ان کے لیے یہ مطرح ہوتا ہے، پیش آتا ہے کہ الانبیاء آئے مادی وسائل کے سمجھانے کے لیے، مادی وسائل کا استعمال بتانے کے لیے، تو پھر انبیاء نے آخرت کا مرحلہ، آخرت کا مسئلہ کیوں ذکر فرمایا؟ ہر نبی آیا معاد کی، قیامت کی باتیں کرتا رہا، یہ کیوں ہوا؟ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں دوسری فکر کے حامل لوگ کہ چونکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں رہ کر حکومت پر نہیں پہنچ سکے، قوۂ مجریہ ان کے ہاتھ میں نہیں تھی، اور ادھر سے جو قوانین لے کر آئے تھے ان پر عمل کرنے والے اور عمل نہ کرنے والے کے لیے طبی طور پر جزا اور سزا کا ایک سلسلہ ہونا چاہیے تھا۔ اب انہوں نے دیکھا کہ اس دنیا میں تو ہم جزا و سزا دے نہیں سکتے، ہمیں آخرت میں جزا و سزا کا ایک نظام رکھنا چاہیے۔ تو انہوں نے اپنے ایمان رکھنے والوں، اپنے ماننے والوں کے لیے اس جزا اور سزا کا سسٹم آخرت میں موقوف کر دیا کہ جب آخرت میں آئیں گے تو وہاں پر آپ کو اس دنیا میں اگر آپ نے انبیاء کے قوانین پر عمل کیا، انبیاء کے قواعد و اصول پر اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کیا تو آپ کو سزا جزا ملے گی، اور اگر عمل نہیں کیا تو سزا ملے گی۔ لیکن آیا قرآن ان دونوں نظریات کو قبول کرتا ہے؟ جبکہ ہم قرآن کی طرف اگر جا کر دیکھتے ہیں تو قرآن میں کچھ اور ذکر ہے۔ قرآن میں انسان کی زندگی کا ہدف کچھ اور ہوتا ہے۔ مثلا اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انسانوں کو خلق نہیں کیا مگر میرے خلقت کا ہدف فقط ایک تھا کہ انسان میری عبادت کریں۔ قرآن انسان کی زندگی کا ہدف، انسان کی خلقت کا ہدف عبادت بتا رہا ہے۔ اگرچہ ہمارے لیے یہ ایک عجیب چیز ہے کہ انسان کیسے، انسان کی زندگی کا ہدف فقط اور فقط عبادت ہو۔ انسان اس لیے اس دنیا میں آیا ہے کہ 17 رکعت نماز روزانہ پڑھے، سال میں 30 دن روزے رکھ لے، یا مثلا زندگی میں ایک بار حج پر چلا جائے، یا تسبیح پکڑ کر بیٹھا رہے، یہ انسان کی زندگی کا ہدف ہے۔ ہمارے لیے ایک تعجب آور چیز ہے، لیکن بہرحال قرآن نے انسان کا ہدف یہی عبادت بیان فرمایا ہے۔ پہلے دونوں نظریات، دوسرا نظریہ جو کہ مادی نظریہ ہے، اس کا تو کوئی قابل قبول ہے ہی نہیں، لیکن پہلا نظریہ جو کہ کہتا تھا کہ انسان کی سعادت اس بات میں ہے کہ علم اور ارادے میں مضبوط تر ہوتا چلا جائے، تو پہلے نظریہ بھی قرآن میں ہمیں نہیں ملتا۔ قرآن نے کسی جگہ پر نہیں فرمایا کہ انسان کی زندگی کا ہدف یہ ہے کہ انسان علم اور ارادہ میں مضبوط ہو جائے، بلکہ برعکس، اگرچہ اسلام علم حاصل کرنے سے روکتا نہیں ہے بلکہ تشویق دلاتا ہے، کیونکہ علم ہے جو انسان کی زندگی میں روشنی لے آتا ہے، لیکن آیا علم انسان کی زندگی کا ہدف ہے؟ قرآن نے کسی جگہ پر بیان نہیں فرمایا۔ دوسرا نظریہ تو ویسے مادی گری ہے، اس کو قرآن سے تعلق بھی نہیں ہے۔ ہاں، قرآن فقط اتنا کہتا ہے کہ انسان تیری زندگی کا ہدف فقط اور فقط عبادت خدا ہے۔ لیکن جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں اور یہ جواب سنتے ہیں جناب استاد شیخ مطہری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے کہ انسان کی زندگی کا ہدف فقط عبادت ہے، تو یہ ہمارے لیے عجیب نظر آتا ہے، تعجب آور چیز ہے ہمارے لیے۔ اور یہ تعجب کی وجہ کیا ہے؟ تعجب کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں عبادت کا مفہوم نہیں آتا۔ ہم عبادت کا مفہوم ان چند رکعت اور 1-2 روزے میں منحصر کر دیتے ہیں کہ انسان روزے رکھے، 4 رکعت نماز پڑھے، 17 رکعت دن میں نماز پڑھ لے، انسان کی عبادت ہو گئی۔ در حالانکہ قرآن کا جو عبادت کا فکر ہے وہ فکر جدا تر ہے، ہماری فکر جدا تر ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ انسان دنیا کے جس نقطے پر بھی موجود ہے، دنیا کے جس حالت میں بھی موجود ہے، دفتر میں کام کر رہا ہے، پڑھا رہا ہے، پڑھ رہا ہے، سفر کر رہا ہے، کوئی چیز ایجاد کر رہا ہے، سو رہا ہے، جاگ رہا ہے، سفر میں ہے، حضر میں ہے، جہاں بھی ہے، اللہ کی یاد میں رہے۔ اللہ کی یاد میں رہنا یہ عبادت ہے۔ اب کیسے اللہ کی یاد میں رہے؟ قرآن کہتا ہے ہاں، میں جب کہتا ہوں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کہ میں نے جن اور انسانوں کو خالق نہیں کیا مگر فقط اس لیے کہ میری عبادت کریں، اس عبادت سے میری مراد فقط یہ چار رکعتیں نہیں ہیں، یہ 17 رکعتیں اور چند روزے نہیں ہیں، بلکہ میری اس عبادت سے مراد یہ ہے کہ انسان ایسی زندگی گزارے جس زندگی میں فقط خدا ہو۔ مثلا قرآن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ ایک انسان کامل کا ایک نمونہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نقل کرتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنے سارے اخلاص کو مختص کر دیا ہے اللہ کی ذات کے لیے، میں مشرک نہیں ہوں، میرا اخلاص فقط تو فقط میری زندگی۔ ایک اور جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نقل ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری زندگی، میری موت، میری نماز، میری عبادت، میرا سارا زندگی کا حرکت و سکون للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یہ انسان کی عبادت کا تصور جو قرآن نے پیش کیا ہے، یہ مقصود اور مراد ہے انسان کی زندگی سے۔ انسان ایسی زندگی گزارے کہ ہر لمحہ بے لمحہ یاد خدا میں رہے اور اللہ کے حضور سے بالکل جدا نہ ہو۔ اب یہاں پر ایک سوال پیش آتا ہے کہ پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کا کیوں تصور پیش کیا؟ انشاءاللہ ہم بعد والے درس میں انشاءاللہ ہم اس کا جواب دیں گے کہ اس تیسرے نظریہ کے بنا پر اللہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج کر قیامت کو کیوں مطرح فرمایا، قیامت کی کیا حیثیت ہے اس دنیا میں اور انسان کی زندگی میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔